بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غلا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وغلا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. بعض احباب نے بدرخواست اس خواہش کا اظہار کیا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ان تقاریر میں بھی ابتدا میں چند منٹ کسی فقہی مسئلے پر گفتگو کی جائے، اور مسائل وہ ہوں جن کا تعلق ماہ مبارک رمضان سے ہیں، تاکہ ممکن ہے کسی کی کام آ جائے. تو اسی حوالے سے میں ایک مسئلہ بدران کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ مسئلہ مجھے اندازہ ہے کہ کم لوگوں کے پیش آنے والا ہے، اور میں اکثر اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں اس لیے کہ جہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے وہاں اکثر اوقات غلطی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ مسئلہ ہے مسافرت کرنے والوں کا مسئلہ، سفر اختیار کرنے والوں کا مسئلہ. یہ بات صحیح ہے کہ روزہ صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان مسافر نہ ہو. جو شخص مسافر ہوگا اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، یعنی وہ چاہے تب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، رکھے گا تو اس کا روزہ روزہ نہیں مانا جائے گا. یہ بات سمجھے گا مسلم ہے کہ واقعی مسافر روزہ رکھنے کا حقدار نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. ہاں، بعض مقامات شریعت نے ذکر کیے ہیں کہ جہاں مسافر کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، مثلا مدینہ منورہ، بلکہ شاید یہ واحد مقام مدینہ منورہ کہ جہاں عام حالت میں حالت اختیار میں اگر انسان 10 دن سے کم بھی اسٹے کر رہا ہے مسافر بھی، تب بھی اسے اس بات کی اجازت ہے کہ 3 دن وہ اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے روزہ رکھے. یہ خاص مدینہ منورہ کا احترام ہے، دنیا کے کسی اور شہر کو حاصل نہیں. لیکن عام حالات میں مسافر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. اب اس مسئلے کی وجہ سے ایک دو غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. جس شخص کو سفر پر جانا ہے اور اس کے بارے میں طے ہے کہ اسے سفر اختیار کرنا ہے، صرف اس بنیاد پر اس کا روزہ معاف نہیں ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ انسان سمجھ لے کہ چونکہ مجھے نکلنا ہے، چونکہ مجھے سفر اختیار کرنا ہے، لہذا میرا تو آج کا روزہ ہے ہی نہیں. مثلا اگر صبح 10 بجے کی گاڑی ہے، اس کی 10 بجے اس کی ٹرین موو کرنے والی، تو انسان سوچے کہ آج مجھے نکل جانا، میرا آج روزہ نہیں، لہٰذا سحری پر جاگنا بیکار ہے، صبح 8 بجے آرام سے ناشتہ کروں گا اور نکل جاؤں گا، اس لیے کہ میرا تو آج کا روزہ ہے ہی نہیں. یہ تصور نہایت ہی غلط تصور ہے. انسان کو روزہ کھولنے کی اجازت، بلکہ روزہ کھولنے کا حکم اسی وقت ملے گا جب انسان مسافر بن جائے گا. فرض کر لے ایک شخص کا صبح 10 بجے سفر اختیار کرنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا سفر اختیار کرنے کا ارادہ ہے، وہ ارادہ ضرور رکھتا ہے مسافر بننے کا، مسافر بنا نہیں ابھی تک. مسافر بنے گا صبح 10 بجے اگر اس کی گاڑی وقت پر چلی، اگر اس کی ٹرین لیٹ نہ ہوئی. صبح جب سحر کی اذان کا وقت آیا تھا، فجر کی اذان کا وقت آیا تھا، سحر ختم ہونے کا وقت آیا تھا، تو اس وقت جن جن لوگوں پر روزہ واجب تھا اس میں اس کا نام بھی شامل تھا. اس لیے کہ اس وقت کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ سکے کہ اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ کہ مجھے صبح 10 بجے سفر کرنا. دین کہے گا کوئی بات نہیں، جب سفر اختیار کرو گے تب مسافر کے احکام آ جائیں گے، فی الحال تو مسافر نہیں ہو، تمہارے لیے روزہ رکھنا ابھی بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے کل تک واجب تھا. یہ جو حکم ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس صورت میں کہ جب انسان زہر کی اذان کا وقت آنے سے پہلے پہلے سفر اختیار کر لے. دیکھیں میں نہ استعمال کر رہا ہوں لفظ زہر کی نماز سے پہلے، نہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں زہر کی اذان سے پہلے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں زہر کی اذان کا وقت آنے سے پہلے پہلے، چاہے اذان دی گئی ہو چاہے اسے نماز نہ پڑھی ہو. زہر کی اذان کا وقت آنے سے پہلے پہلے اگر وہ سفر اختیار کر لے تو خود بخود اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. ہاں دوپہر کی اذان کا وقت آنے کے بعد اس نے سفر اختیار کیا، دوپہر کی اذان کا وقت آنے کے بعد وہ مسافر بنا، تو چاہے ابھی اذان نہیں دی گئی، چاہے ابھی اس نے خود بھی نماز نہیں پڑھی. مثلا فرض کر لیں 1:35 پر آج کل بجے زہر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس کی گاڑی چلنے والی 1:45 پر اذان کا وقت آنے کے 10 منٹ کے بعد. یہ اور بات ہے کہ جس علاقے اور جس محلے سے اس کی گاڑی چلے گی وہاں پر اذان ہی 2 بجے دی جاتی ہے. ابھی سسٹم بن گیا ہے ہمارے کہ بہت ساری دوپہر کی اذانیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک خاص وقت پر دی جاتی ہیں، آفس والوں کی سہولت کے اعتبار سے، یا مسجد کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، یا اپنی کسی سہولت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے 1:45, 2 بجے اس طرح سے اذانیں دی جاتی ہیں. تو یہ سوچ کر کہ ابھی تک تو اذان ہوئی نہیں، 15 منٹ کے بعد میرے محلے میں اذان دی جانے والی، نہیں، جیسے ہی دوپہر کی اذان کا وقت آیا اگر اس سے پہلے پہلے وہاں سے نکل چکا تھا تب تو اس کا روزہ باطل ہو گیا. لیکن اگر دوپہر کی اذان کا وقت آ چکا تو پھر انسان کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. میں شاید بیان کرنے میں غلطی کر گیا، ایک مرتبہ سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. حکم یہ ہے کہ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب دوپہر کی اذان سے پہلے پہلے نکل جاؤ، تب تمہیں روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ توڑنا پڑے گا. لیکن اگر دوپہر کی اذان کا وقت آ گیا تو اب تمہارا روزہ پورا ہے، چاہے تم نے اذان نہ دی ہو، چاہے تم نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اذان کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آئی ہو. لہذا انسان کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ جس دن میں نکل رہا ہوں اس دن اذان کا وقت کتنے بجے. اگر اذان کے وقت سے پہلے نکلا تو اس کا روزہ ہاتھ سے چلا جائے گا. لہذا وہ مومنین جو کانشس ہیں، بہت زیادہ اس بارے میں حساس ہیں کہ ان کا روزہ بچ جائے، ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنا سفر دوپہر کی اذان کا وقت آنے کے بعد اختیار کریں. گاڑی ہے، جہاز ہے، ٹرین ہے، بس ہے، ایسی لیجیے دوپہر کی اذان کے بعد چلیں، تو پھر خود بخود آپ کے لیے روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. بلکہ ایک سوال میں سے یہ پوچھا گیا کہ مولانا جہاز میں سفر کرنا ہے اور جہاز کا سفر ایسا ہے کہ جہاز بھی مغرب کی سمت میں ہی جا رہا ہے، لہذا مثال کے طور پر دوپہر کے 2 بجے پلین اڑے گا یہاں سے، اور 8-10 گھنٹے کے سفر کے بعد جہاں پر یہ پلین پہنچے گا وہاں ابھی تک مغرب کی اذان نہیں ہوئی ہوگی، اور راستے میں بھی کہیں سورج نہیں ڈوبا ہوگا،
اسے کہ پلین بھی سیزن میں جا رہا ہے جس سورج میں جس سنگ میں سورج جا رہا ہے, اور ٹائم ڈفرینس اتنا زیادہ کہ وہاں پہنچتے پہنچتے 8-10 گھنٹے ہو جائیں گے, لیکن ابھی بھی 2 گھنٹے باقی ہوں گے, روزہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. جواب اس کا ایک ہی کہ چاہے جتنا لمبا بھی روزہ ہو جائے, بہرحال اگر دوپہر کی اذان کے بعد, دوپہر کی اذان کا وقت آنے کے بعد سفر اختیار کیا تو وہ روزہ بہرحال پورا کرنا پڑے گا. یہ اس شخص کے لیے جو اپنے وطن سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے. اب آئیے اس شخص کے بارے میں جو اپنے وطن پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے. فرسٹ سلیکشن مسافر, روزہ نہیں رکھا ہوا, روزہ رکھنا اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, اس کو روزہ رکھنے کی اجازت بھی نہیں, اور وہ وطن میں آ رہا ہے, اور اب اس کی فلائٹ یا اس کی گاڑی ایسی کہ جو دوپہر کی اذان سے پہلے پہلے اس کو وطن میں پہنچا دے گی, شہر میں پہنچا دے گی. فرسٹ کلاس مثال میں انسان کو گیپ ملتا ہے, ریسز ملتی, وقفہ ملتا ہے. اب دیکھا نا اسکول میں بچوں کو ریسز کا ٹائم ملتا ہے الگ سے, لنچ ٹائم لنچ بریک ملتا ہے الگ سے. یہ نماز میں جو قنوت ہے ترقی تو بریک کی طرح سے, ایک خاص روٹین کے ساتھ ان کو عبادت کرنا تھی, وہی کہنا تھا جس کو کہنے کی خدا نے اجازت دی, کچھ اور کہنے کی اجازت نہیں تھی. پابندی کے ساتھ نماز الحمد پڑھنا ہے, سورہ پڑھنا ہے, رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, سب کچھ ایز اٹ از کرنا تھا, ایک فارمل انداز میں عبادت کو انجام دینا تھا. خیر اس میں بھی کئی ساری چوائسز میں نے عرض کی ہیں, لیکن ایک فارمل اسٹائل تھا. گویا انسان کی خواہش ہے کہ معبود میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, تیرا مہمان بناؤں, مجھے کچھ اپنی مرضی سے کہنے کی اجازت ہے تو دے. اور جیسے ہی قنوت کا وقت آیا گویا خدا نے اجازت دی تھی کہ ہاں اب تمہیں اجازت ہے جو کہنا ہو کہہ ڈالو. کوشش کرے کہ قنوت میں الگ الگ دعائیں پڑھیں, روزانہ کے اعتبار سے الگ ریسیپی بنائے اپنی, آج یہ والی دعا مانگنی ہے, آج یہ والی دعا پڑھنی ہے, آج یہ والے انداز سے پڑھنا دعا. تو نماز میں دیکھیں توجہ کیسے برقرار نہیں ہوتی. تو خیر سورہ بلد ان سوروں میں سے کہ جس کا ثواب دنیا میں بھی انسان کو ملنے والا ہے, اور اس کے ریوارڈ صالحین میں شمار ہونے کی صورت میں, اور آخرت میں بھی اس کے ریوارڈ ملنے والے انبیاء شہداء صلاح کے دوستوں کی صورت میں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. یہاں پر بھی پچھلے سورے کی طرح جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا, خدا نے تین آیتوں کے اندر قسمیں کھائی ہیں. جو ہم نے پہلا سورہ پڑھا تھا واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلی, رات کی قسم کھائی تھی اور دن کی قسم کھائی تھی. یہاں پر جو پروردگار کا انداز ہے قسم کھانے کا, لا اقسم بهذا البلد, عربی آتی ہو کہ نہ آتی ہو, عام طور پر صاحبان ایمان کو اتنی عربی ضرور آتی ہے کہ لا عربی زبان میں نہیں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, نیگیٹو میننگ میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک بات آج سنتے چلیے کہ بعض اوقات عربی زبان میں یہی لا اگر لفظ اقسمو سے پہلے آ جائے, اقسمو یعنی میں قسم کھا رہا ہوں, عربی زبان میں اگر یہی لا اقسمو سے پہلے آ جائے تو اس کے ایک معنی بجائے نفی کے تاکید کے معنی بن جاتے ہیں. یہ عربک ادب کا کمال ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ میں اور آپ ممکن ہے پہلی مرتبہ جملے کو سن رہے ہو تو اتنی آسانی سے ڈائجسٹ نہ کر پائے, لیکن اس دور کا عرب جانتا تھا. لا اقسمو یعنی یقیناً میں قسم کھا رہا ہوں, قسم نہیں کھا رہا ہوں کہ میں نہیں, یقیناً میں قسم کھا رہا ہوں. حالانکہ اسٹارٹ ہو رہا ہے لا سے, یہ عربی فساد کا ایک انداز. لا اقسم بهذا البلد, یقیناً میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں, پروردگار کہہ رہا ہے میں اس شہر کی یقیناً قسم کھا رہا ہوں. حالانکہ اس پر بحث ہونی چاہیے تھی کہ یہ هذا البلد کون سے بلد کی بات ہو رہی, کون سے شہر کی بات ہو رہی, لیکن شیعہ سنی تمام مفسرین عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع کہ یہاں هذا البلد سے مراد مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین ہے, لیکن جھگڑا ختم ہو جاتا. ہاں قسم کا وہ والا عمومی قاعدہ یہاں پر آ جائے کہ پروردگار نے جب بھی قسم کھائی اسی قاعدے کے تحت کہ جب انسان قسم کھاتا تو بہرحال ایسی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا جو انسان کے لیے غیر اہم ہو, اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو انسان کے لیے اہم ہو. پروردگار نے بھی اہم چیزوں کی قسم کھائی, یعنی اگر انسان کی توجہ نہیں بھی تھی تو انسان نے کہا کہ دیکھ توجہ کر, میں بڑی اہم چیز کی قسم کھا رہا ہوں, ممکن ہے تمہارا خیال نہ ہو کہ جگہ اہم ہے, میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ مکہ اتنا اہم ہے کہ تمہارا پروردگار اس مکے کی قسم کھا سکتا ہے. لا اقسم بهذا البلد, یقیناً میں شہر کی قسم کھا رہا ہوں. وانت حل بهذا البلد, اور حبیب قسم کھانے کی اہم وجہ تو دیکھو, بات یہ نہیں ہے کہ مکہ مکہ ہے, بات یہ ہے کہ اس وقت اس شہر میں تم رہ رہے ہو اس وقت اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے. یعنی مکہ کی عظمت وہ اپنے مقام پر, مکہ کی بلندی اور مکہ کی سرفرازی اپنے مقام پر, پروردگار اس اعتبار سے قسم کھا رہا ہے کہ انت حل بہذا البلد, اے محمد تم اس شہر میں رہ رہے ہو. یعنی پروردگار کی نگاہوں میں اگر محمد کو نکال دیا جائے, پیغمبر کو نکال دیا جائے, تو شاید مکہ قسم کھانے کے قابل نہ رہے. اگر محمد ہیں تو قسم کھانے کے قابل, محمد کو نکال دیا تو مکہ شاید قسم کھانے کے قابل نہ رہے شاید کے اعتبار سے. تو اس کا مطلب اصل شرف یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو مکے کی وجہ سے شرف مل رہا ہے, راز یہ ہے کہ مکے کو پیغمبر کی وجہ سے شرف مل رہا ہے. جہاں پیغمبر جائیں گے شرف اور فضیلت کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر جائیں گے, تو جہاں سے پیغمبر نکل گئے ممکن ہے مکہ اب قسم کھانے کے قابل نہ رہا. تو جس کربلا میں حسین قیامت تک سو رہا ہو اس کا مقام اور مرتبہ کیا بلند ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن بہرحال پیغمبر اکرم کے مکہ مکرمہ سے نکل جانے کے بعد بھی مکہ مکرمہ کی عظمت و شرف اور مقام اور جلالت وہ بہرحال اپنے مقام پر محفوظ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ ہدا للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم فمن دخلہ کان آمنا. کتنے خوبصورت انداز سے پروردگار عالم مکہ مکرمہ کا تعارف کروا رہا. دیکھو اول بیت وضع للناس, پہلا مکان جو بنایا گیا اسی سرزمین مکہ میں بنایا گیا, اور کیا شان ہے, کیا مقام ہے اس مکہ مکرمہ کی سرزمین کی. جو یہاں پر آ گیا امان پا گیا, مکہ امن ہے, ہدایت ہے, سب کچھ ہے. ومن دخل کان آمنا, جو یہاں پر آئے گا امان پا جائے گا. اہل مکہ اس عادت تک کی عادت مطالعات کے دوران یہ بات میرے مطالعے میں آئی, عجیب بات کہ اگر کوئی شخص مکے سے نکل جاتا تھا لیکن مکہ کے کسی درخت کے پتے کو اپنے بدن سے باندھ کے رکھتا تھا اس کو بھی امان دے دی جاتی. یہ پیغمبر کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, پیغمبر کے دور سے پہلے جاہلیت کے عربوں کے دور کی بات کر رہا ہوں. اتنا زیادہ مکہ کے لیے تقدس کے قائل تھے, اتنا زیادہ مکہ کا احترام. لیکن اب مفسرین نے یہاں پر دو باتیں کی. پہلی بات تو یہی کہ لا اقسم بحاضر بدر, یہ لا تاکید کے معنی میں, اور اکثر شیعہ سنی مفسرین اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں. اکثر میں قسم کہہ رہا ہوں اس کو. لیکن اے مشرکین مکہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم پیغمبر سے ہٹ کر اگر اس کے لیے کسی عزت و شرف سے قائل ہو تو اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. وہ انت حل بحاضر بدر, قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ شہر کے اندر محمد موجود ہے. کفار و مشرکین سے بات کرو. لیکن ایک معنی اور بھی ہے, اب یہ علمی سی بات ہے, ظاہر سی بات ہے, عمل اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کہ ہم سمجھے کہ ہاں بھائی عمل میں تبدیلی آ جائے گی اور مثلا رات کا نماز شب شروع ہو جائے گی اس کی وجہ سے, یا کل سے صدقہ شروع ہو جائے گا, وہ نہیں ہونے والا. لیکن علمی اعتبار سے بات آ گئی تو آ جائے. ایک معنی علماء نے یہ لیے کہ نہیں, لا کے معنی وہی لا کے معنی ہے جو نفی اور نہیں کے معنی میں. لا اقسم بحاضر بلد, میں شہر کی قسم نہیں کہہ سکتا. وہ انت حل بحاضر بلد, حل پہلے جو ترجمہ کیا گیا تھا جب لا کو تاکید کے معنی میں لیا گیا تھا, یقیناً میں شہر کی قسم کھا رہا ہوں, وہاں حلن کے معنی تھے کہ آپ یہاں پر مقیم ہیں, آپ یہاں پر رہ رہے ہیں, آپ یہاں پر آباد ہیں. اور ایک حلن کے معنی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا بکرا حلال کر دیا, انہیں سوا کر دیا, کسی کا خون حلال ہو گیا, مال حلال ہو گیا, انہیں مال کو چھین سکتے ہو, عزت آبرو کو چھین سکتے ہو, جان کو چھین لے سکتے ہو, جان قتل کر سکتے ہو. انت حل بحاضر بلد, اے محمد ہم اس مکے کی قسم کیسے کھائیں جبکہ ان اہل مکہ نے تمہارے خون کو حلال کر کے رکھا ہوا ہے. طرح طرح کے آزار اور مسائل تم پر ڈھا رہے ہیں, طرح طرح کے ظلم تم پر ڈھا رہے ہیں. دونوں اعتبار سے, یعنی اگر اس دور کا عربی کے اعتبار سے کوئی بھی معنی سمجھے, دونوں صورتوں میں ان مشرکین اور ان کفار پر توبیخ ہو رہی ہے, کو ڈانٹا جا رہا ہے. ہم قسم کھا رہے ہیں مت سمجھنا تمہاری وجہ سے کھا رہے ہیں, اس پیغمبر کی وجہ سے کھا رہے ہیں. ہم قسم نہیں کھا سکتے اس شہر کی جب تک اس شہر میں محمد کا خون حلال رہے گا. تم کہ اس مکے کا اتنا احترام کرتے تھے, کہ اگر کوئی اس کے پتے کو بھی بدن سے لگا لیتا تھا تم اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتے تھے، اس کو امان دیتے تھے. آج محمد اسی شہر مکہ میں مقیم ہے، 40 سال سے تم اس کی صداقت اور امانت کا قصیدہ پڑھتے نظر آتے ہو. آج اگر یہ تمہیں الوہیت کا پیغام دے رہا ہے، پروردگار کی وحدانیت کا پیغام دے رہا ہے، اور تم اس کے لیے دنیا کی ہر تکلیف کو آزاد سمجھتے ہو، دنیا کے ہر ظلم و مصائب کو روا سمجھتے ہو، اب ہم اس شہر کی قسم نہیں کھائیں گے. تم نے خود اس شہر کی حرمت کو پامال کر دیا. جب تک کہ دوبارہ محمد کا اسٹیٹس بحال نہیں ہوگا تب تک اس شہر کی قسم کھانے کے قابل نہیں رہے. دونوں اعتبار سے یہ قسم یہاں پر مکمل ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی بھی اور اس کے بیٹے کی. والدین ماما والد، باپ کی قسم اور جس بچے کو اس نے جنم دیا اس، یعنی جس اولاد نے اس کے نسل میں آئی اس کی بھی قسم. اب یہاں پر تین احتمالات بلکہ چار احتمالات ہیں جو ہمارے مفسرین نے دیے. سب سے پہلا احتمال وہ ہے کہ جس کو اکثر علماء نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں اس کے معنی یہی ہے، لیکن تین اور الگ الگ احتمالات بھی دیے گئے. اب ذرا احتمالات سن لیں، علمی اعتبار سے بات کو مکمل کریں اور فوراً بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے نہیں، باپ اور بیٹے کی قسم، اس سے مراد ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قسم. اکثر شیعہ سنی مفسرین اسی بات کو مانتے ہیں کہ یہاں پر پروردگار نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قسم کھائی، اس لیے کہ اہل مکہ جہاں مکے کا احترام کرتے تھے وہیں پر اس بات کو جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے نا، اگر کسی نے انجام دی تو وہ کوئی اور نہیں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل. مقام ابراہیم کا تصور پیغمبر اکرم سے پہلے بھی موجود تھا، مقام ابراہیم کا احترام پہلے سے موجود تھا، اور سب جانتے تھے کہ صفا مروہ کی صحیح کیسے ہو رہی ہے، جناب حاجرہ کا مقام کیا تھا، زمزم کا کنواں کیا ہے، زمزم کا چشمہ کیا ہے، سب جانتے تھے. لہٰذا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قسم، اور چونکہ یہاں پر باقاعدہ قسم کھائی، لہٰذا علمی اعتبار سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ وہ جو علماء نے کہا ہے کہ پہلے بھی قسم ہی کھائی گئی ہے، لا کے معنی تاکید والے، اس کی تاکید ہو جاتی ہے کہ چونکہ قسموں کے سلسلے میں قسم کھائی جا رہی ہے، مکے کی قسم جبکہ تم شہر کے اندر ہو، باپ اور بیٹے کی قسم. فساد کے اعتبار سے جملہ اتنا مناسب محسوس نہیں ہوتا کہ پہلے کہا جائے ہم قسم نہیں کھا رہے، بعد میں کہا جائے ہم قسم کھا رہے، تو خود بخود ایک ادبی اعتبار سے تاکید بن جاتی ہے کہ پہلے بھی قسم کھائی گئی ہوگی، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قسم. اب کیا ربط ہے مکے میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل؟ بہت سمپل سا ربط ہے. عجیب بات یہ ذہن گرامی، وہ لوگ جنہوں نے حج کیا یا وہ لوگ جنہوں نے عمرہ کیا، اور وہ والا حج یا وہ والا عمرہ کیا کہ جہاں پر مکہ مکرمہ میں بلکہ خاص طور پر مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت سیدھا اندر میں گھسنے جاتے، کم از کم پہلی مرتبہ ان تمام آداب کا، شرائط کا، خصوصیات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ جانے والے کے لیے مستحب ہے. مسجد کے دروازے پر کھڑے رہو، فلاں دعا پڑھو، فلاں مقام پر کھڑے رہو، فلاں دعا پڑھو. چند مرحلوں کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی باری آتی ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد حجر اسود کے سامنے پہنچنے کی باری آتی ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر طواف وغیرہ کی باری آتی ہے. بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، جنہوں نے نصیب، جنہوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں، اور باقی ہر ایک نے دعا کی خدا ان کو بھی جو کر چکے ہیں جو نہیں کر چکے ان سب کو بھی بار بار مکے کی زیارت نصیب کرے اور حج عمرہ سے سرفراز کرے. تو وہی جانتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا پڑھنے کا وقت آتا، تو اگرچہ دعاؤں کے بارے میں عام کانسیپٹ یہی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے اور مختلف دعائیں مانگنی، لیکن عجیب ہے مسجد الحرام کے دروازے پر کھڑے رہ کر دعاؤں کا جملہ ہے یا اسٹارٹ یا دوسرے طرح سے جملہ، السلام علیکم ابراہیم. پروردگار کہہ رہے کہ بابا تم آ رہے ہو میرے گھر کی طرف، لیکن کم از کم میں اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کا احترام کروانا ضرور ہے جس نے اس گھر کی بنیادوں کو نسل سے زندہ کیا تھا. السلام علی اسماعیل، باقاعدہ کھڑے رہ کر اس سے پہلے کہ بارگاہ الہی میں طواف پیش کیا جائے، اس سے پہلے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، اس سے پہلے کہ اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائیں، خدا کہتا ہے بابا حق یہ ہے کہ پہلے ابراہیم کو سلام کرو تب تمہیں اپنی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دوں. بڑا اسٹرانگ رابطہ ہے مکہ مکرمہ کا جناب ابراہیم کا. اور اگر میں یہاں سے ٹرن لینا چاہوں تو یہ سمجھ لیجیے کہ آج کی گفتگو، کل کی گفتگو، پرسوں کی گفتگو، جو تین لیکچر ہمارے باقی ہیں، وہ سارے کے سارے پورے کے پورے جناب ابراہیم کی ہسٹری پر سر ہو سکتے ہیں. ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ جناب ابراہیم نے مکے میں آ کر کیا کیا کیا, وہ کون سی عظیم قربانیاں ہیں جو مکہ مکرمہ میں آ کر جناب ابراہیم دے رہے ہیں. پہلی منزل کی وہ قربانی کہ جب دودھ پیتے اسماعیل کو اس کی ماں کے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. دودھ پیتے اسماعیل ابھی 18 سال کے نہیں ہوئے, ابھی قربانی کا موقع نہیں ہے, سب بعد میں آنے والا. گردن پر چھری پھیرنا ایک مرحلہ تھا جناب ابراہیم کا, لیکن شاید کمپیریٹو اسٹڈی کے طور پر کہا جا سکے کہ وہ ایک جنے کی تکلیف تھی نا, ایک مرتبہ کا رونا تھا. یہ تو بچے کو بلکتا ہوا چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر بچہ جان دینے والا. ربے اتنی اسکندہ میں ضروریتی بے بادن خیر ابھی کر رہے تھے, معبود پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی زمین پر جہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ باپ کا دل بول رہا ہے, پروردگار سب کچھ جانتا تھا, لیکن باپ کا دل جو بول رہا ہے پروردگار دیکھ تو صحیح میں کیا کر رہا ہوں. معبود تجھے خیال ہے کہ شاید یہاں پہ پانی وانی ہے؟ کوئی پانی وانی نہیں ہے, میں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں بے بات ان خیر ایسی سر, یہاں پر کچھ بھی نہیں, میں کچھ نہیں ملنے والا, یہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے, کھانے کا ایک دانہ نہیں. میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے حکم کے خاطر, اور چھوڑ کر چلے گا. جناب ابراہیم کو کیا معلوم کہ پیچھے سے نمودار ہوا کہ نہیں ہوا, اپنے اعتبار سے جناب ابراہیم قربانی دے کر جا چکے ہیں. یہ اتنی عظیم قربانی جناب ابراہیم کی, اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جناب ابراہیم آئے ہیں, جناب اسماعیل کے معجزے کو دیکھا. باپ کی اولاد سے محبت ایک فطری ہوتی ہے, ایک اقتصابی ہوتی ہے. فطری محبت تو وہی ہے جو ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے, لیکن اگر اولادوں میں سے ایک اولاد ایسی ہو جو ترقی کر جائے, آگے بڑھ جائے, مقام اور مرتبے کی حامل ہو جائے, تو بہرحال اس کی طرف ڈائیورجن ایک فطری شامل ہوتا ہے. اسماعیل جیسا بیٹا جس کے بارے میں ابراہیم جناب باپ جانتا ہے کہ بابا اس کا بچپنا اتنا مقدس بچپنا ہے کہ پیروں کی ایڑی رگڑ رہا ہے, پروردگار زمزم کا کھواں عطا کر رہا ہے, کتنا پیار ہوگا جناب اسماعیل سے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جناب ابراہیم اسی مکہ مکرمہ میں حب پروردگار کے جس بچے کو پہلے دن مرتے ہوئے تڑپتے ہوئے مرنے کے لیے چھوڑا تھا, آج پھر حب الہی سے گردن پر چھری پھیرانے کے لیے جا رہا ہے. کم امتحان نہیں ہے جناب ابراہیم کا, چھوٹا امتحان نہیں ہے. پروردگار قسم کھا کر یاد دلوا رہا ہے کہ یاد رکھنا, اس ساری کی ساری قربانیاں اگر دی گئی پروردگار کی توحید کے لیے دی گئی, پروردگار کی وحدانیت کے اعلان کی خاطر دی گئی, اس کی ربوبیت کے اقرار کی خاطر دی گئی. یہ اور بات ہے, ان قربانیوں کو پروردگار عالم نے مؤخر کر دیا, بعد کے لیے رکھ دیا. لیکن میں والد مما والد, ایک تفسیر جس کو اکثر علماء نے تسلیم کی کہ وہ والد مما والد جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی بات کی جا رہی, لیکن اس کے بعد تین تفسیریں الگ الگ, اور ایک تفسیر جناب آدم اور ان کے فرزند جناب حابیل کی بات, کہ ان بچوں کی بات ہو رہی ہے, اس باپ اور اس بیٹے کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ایک طرح سے اس کائنات کا یوں اس انسان عالم انسانیت کا آج کل کے زمانے میں فاؤنڈیشن اسٹون رکھا, کہ آج پوری نسل انسانیت در حقیقت جن کی مرہون منت ہے, جن کے وسیلے سے پوری کی پوری نسل انسانیت چلی, جناب آدم اور ان کے فرزند. ایک دوسری تفسیر یہ, تیسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں جناب آدم اور اولاد سے مراد وہ تمام کے تمام انبیاء کرام ہیں جو جناب آدم کی صلب سے پیدا ہوئے ہیں, یہ کسی تفسیر پیش کی گئی. اور ایک چوتھی تفسیر کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کی بات نہیں, آدم اور حابیل کی بات نہیں, آدم اور ان کے فرزندان نبوت کی بات نہیں, یہ ہر باپ اور بیٹے کی بات ہے. پروردگار عالم والد وما والد, اچھا اس کی دلیل کیا دی انہوں نے؟ اس دلیل یہ دی کہ بھائی دیکھیں عربی زبان میں پراپر ناؤن ہوتے ہیں, کامن ناؤن ہوتے ہیں, جس طرح انگریزی میں بھی کامن ناؤن پراپر ناؤن. اگر میں کہوں سٹی کوئی بھی شہر, کہوں کراچی خاص شہر کی بات ہو رہی, اب عربی زبان میں کسی بھی لفظ کو خاص بنانے کے لیے ایک طریقہ کار سے استعمال کیا جاتا ہے, وہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ابتدا میں لفظ سے پہلے الف اور لام لگا دیتے ہیں, جیسے انگریزی میں نا دی لگا دیتے ہیں, ٹی ایچ ای کیٹ, کوئی بھی بلی ٹھیک کیٹ خاص بلی کی بات ہو رہی ہے, عربی زبان میں الف و لام لگا دو. اگر الف و لام لگا دو گے تو اس کا مطلب یہ کہ کسی خاص چیز کی بات ہو رہی ہے. خدا نے کہا ول والد و مل ولد, کہا وہ والدین, الف لام نہیں لگایا, باپ کی قسم کامن ناؤن کے طور پر استعمال کیا ہے. اور چونکہ قرآن نے کامن ناؤن کے طور پر استعمال کیا, لہذا کامن ناؤن ہی سمجھو, ہر باپ اور بیٹے کی بات کی جا رہی ہے. تم ذرا غور تو کرو, بظاہر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی سمپل سا سسٹم ہے چل رہا ہے, لیکن کتنا عجیب سسٹم ہے. پوری کائنات کے انسان جو مسلسل دنیا میں آ رہے ہیں، ہر باپ ہر اولاد کے پیچھے بہرحال ایک باپ کا تصور ضروری ہے، اور یہ باپ ہے جو اگلی اولاد کے لیے مادہ حیات فراہم کر رہا ہے، زمینہ فراہم کر رہا ہے. بہرحال اس سسٹم پہ اگر غور کرو گے تو کہاں سے کہاں تمہاری عقل پہنچے گی کہ کتنے عجیب انداز سے پروردگار اس پوری کائنات کے اس تخلیق اور تولید کے سسٹم کو کس طرح سے کنٹینیوشن میں رکھا ہوا ہے اس نے پروردگار. لیکن ساری قسموں کے بعد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم قسمیں کھانے کے بعد ہی کہہ رہے ہیں، مکی کی قسم، اس مکی کی قسم پیغمبر جس میں تم تکلیفوں کے دن گزار رہے ہیں، جسے تم رہ رہے ہیں. والد ماما ولد ابراہیم کی قسم، ان کے بیٹے اسماعیل کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی سختی کے اندر پیدا کیا. عربی زبان میں ایک لفظ ہے کبد، کاف بے دال، وہی کبد یہاں پہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، زیر لگ جائے تو کبد کے معنی ہے جگر. کبد مفردات راغب ہے، راغب اصفہانی جنہوں نے خاص ایک ڈکشنری لکھی ہے جس میں صرف اور صرف قرآن کے حروف پر اور قرآن کے الفاظ پر ڈسکس کیا. پھر ڈکشنری ہوتی ہے جس میں پوری پوری زبان کے الفاظ میں گفتگو ہوتی ہے. راغب اصفہانی نے صرف اور صرف قرآن مجید کے الفاظ کو جمع کیا. تو قرآن کا کوئی بھی لفظ دیکھنا اس ڈکشنری میں دیکھ لو، کوئی لفظ اس ڈکشنری سے باہر نہیں ہوگا، ہر لفظ یہاں پر ملے گا. اور بڑی اوتھینٹک مانی جاتی ہے ڈکشنری جو مفردات راغب کے نام سے مشہور ہے. مفردات راغب میں راغب اصفہانی یہ کہتے ہیں کہ کبد اس درد کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے کبد پر آتا ہے، جگر پر آتا ہے، سخت ترین اور دردناک ترین درد، تکلیف دہ ترین درد. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو انتہائی سخت تکلیف میں پیدا کیا. یعنی اے انسان ایک بات کا تو یاد رکھنا، کلی طور پر یہ بات تیرے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا میں تیری تخلیق جس قاعدے اور اصول کے تحت کی گئی ہے وہ تکلیف اور پریشانیوں کے دبر سے کی گئی، آسائش اور آرام کے دبر سے نہیں کی. اور یہ پورا انسانی سسٹم ہے جس کو قرآن ڈسکس کر رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ پرابلمس نہیں ہیں گے تمہاری زندگی میں، پرابلمس تو آئیں گے. تم دنیا کے کسی بھی انسان کے بارے میں تصور کر لو، اس کو بھی پرابلم نہیں ہے، نہیں اس کو بھی پرابلم ہے. آج ہم بعض اوقات سوچتے ہیں دنیا میں لکھ پتی انسان ہے، کروڑ پتی انسان ہے، ارب پتی انسان ہے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف ہے تو ہم کو ہے جو ہم غریبوں کی طرح سے رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ رہے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے کتنے پرابلم ہیں، ہماری کتنی پریشانی ہے، ہماری کتنی تکلیف ہے، ہماری کتنی مصیبت ہے. لیکن بہرحال آپ اس ہر ایک اس بات کو جانتا کہ جیسے جیسے انسان مالداروں سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، جہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو مال کا پرابلم نہیں ہے، وہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مال کو چھوڑ کر کتنے بڑے بڑے پرابلم جو خدا ان کو دیے ہوئے. پتہ نہیں کیوں مجھے آج پھر میرے نانا یاد آتا ہے، میں نام نہیں لوں گا اس سیٹ کا جس سیٹ کے ساتھ ان کا واقعہ ہے، اپنے ساتھ انٹریکشن. تو باتیں ایسی بتایا کرتے تھے، بعض وقت کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کا احترام کرو، بزرگوں کے پاس بیٹھنا ایسا ہے جیسے ایک نبی کے پاس بیٹھنا ہے. خاندان میں کسی بوڑھے کا تصور وہی تصور ہے جو کسی امت میں نبی کا تصور واقعی سمجھ میں آتا ہے. اور میں خاص طور پر نوجوانوں کی جملہ کہتا چلوں، خدا را اپنے بزرگوں کا خاص طور پر بوڑھوں کا احترام کرے، ان کو ٹائم دیں گے بیٹھے آپ کو بہت کچھ ملے گا، بہت ساری وہ باتیں ملیں گی جو آپ کو قیامت تک کتابوں میں نہیں ملنے والی. ضرور بیٹھے، پلیز ان کا احترام کرو. کہتے ایک مرتبہ میں گئے سیٹ کے پاس، بہت پہلے نوکری کی تھی اس کے پاس، لیکن بڑھاپے کے وقت شاید 70-75 سال کی عمر کا واقعہ. جس سیٹ کے پاس گئے وہ سیٹ بھی درخت تو سیٹ کا بیٹا تھا جس کے پاس وہ کام کرتے تھے، بعد وہ بھی سیٹ بن گیا، سیٹ کا بیٹا سیٹ بنا، خیر 50 سال کی ایج میں وہ بھی تھا. کہا کہ بھائی اب آئے تو آج دوبارہ کا کھانا میرے ساتھ آ کے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب نانا 70-75 سال کے بوڑھے آدمی، سیٹ 50-55 سال کا، بظاہر ان کے مقابلے میں جوان آدمی. اب سیٹ جب کھانا منگوائے گا تو درخواست مہمان بنا کے، کیا کھانا منگوائے گا؟ بہترین کھانا منگوایا. خود نانا کا کہنا ہے کہ باربیکیو منگوایا اور پراٹھے اور ٹکے پتہ نہیں کیا کیا. جب کھانے کا موقع آیا دسترخوان ٹیبل پر سے دو آدمی موجود ہیں، وہ سیٹ اور نانا. نانا کے سامنے پورا کھانا رکھا، کب کھانا کھائی، اندر دراز میں ہاتھ ڈالا اور نکال کے کچھ کھانے لگا خود. اب نانا ہمارے بہرحال جہاں دیدہ انسان تھے بہت ساری باتوں کو چیک کرتے تھے. کہنے لگا سیٹ تم نے کھانا تو میرے لیے منگوا لیا، لیکن یہ شرافت نہیں ہے کہ ابھی بھی تم نے سیٹ اور نوکر کا تصور سامنے رکھا ہے. اس انداز سے نا اسٹارٹ کیا، کیا مطلب؟ کہا جو آپ کھا رہے ہو مجھے نہیں کھلا رہے ہو، مجھے آپ نے سستا کھانا دے دیا، حالانکہ دیکھنے کے بڑے شاندار کھانا رکھا ہوا سامنے، لیکن بات کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے آپ نے یہ والا کھانا دے دیا، اور جو اپنا سیٹ والا کھانا ہے وہ خود کھا رہے ہیں۔ سیٹ نے کہا محمد علی بھائی یہ کھانا کھا لیں جو آپ کھا رہے ہیں، جو میں کھا رہا ہوں آپ نہیں کھا سکتے۔ کہا نہیں، ہم نے زندگی پر غریب والا کھانا کھایا، آج میرا سیٹ والا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ دیکھو تجھے دنیا میں سیٹ کیا کھاتے ہیں، جو اتنی کمپنیز چلا رہے ہیں، ہزاروں بلا مبالغہ ہزاروں افراد کو تنخواہیں دے رہے ہیں، تو دیکھو یہ کیا کھانا کھاتے ہیں، اس کو کون سا کھانا خدا نے دیا ہوا ہے جو ہم کو نہیں ملا، اور ہم غریبوں کو یہ مل جاتا ہے بس۔ کہا جب میرے سر پر کھانا نکال کے سامنے رکھا، قرآن کہتے ہیں خدا گواہ کہ ابلے ہوئے پانی کے اندر ابلے ہوئے بینگن، جس میں نہ نمک تھا نہ مرچ تھے نہ مسالہ تھا نہ تیل، جس کو دیکھ کر انسان الٹی اور طے تو کر سکتا ہے، کھانا کھا نہیں سکتا۔ کیا کروں، اتنی بیماریاں ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ اور کھانے کی اجازت بھی نہیں ہوئی۔ انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں کروڑ پتی بن گیا تو دنیا کی ہر نعمت میرے سامنے آ جائے گی۔ بابا نعمت آ ضرور جائے گی، اس نعمت کو استعمال کرنے کے قابل بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہمیشہ اس بات پر پروردگار کا شکر ادا کرو جس حال میں تمہیں پروردگار نے رکھا ہوا، بالکل اس والدین کی طرح جو اپنی ہر اولاد کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری کون سی اولاد کے لیے کون سی آسائش فراہم ہونی چاہیے، کون سی اولاد کے لیے کون سی آسائش فراہم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو سمجھ کر دانش مندانہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں تو پروردگار اپنے بندوں کو دیکھ کر دانش مندانہ فیصلہ کرنے کا حق ضرور رکھتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا، اور پھر عجیب بات یہ کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جو جتنے زیادہ پروردگار کے قرب بارگاہ، جو قریب بارگاہ، ان کا امتحان پروردگار نے اسی اعتبار سے اور سخت کیا۔ آج اسماعیل کا تذکرہ آیا، ایک جھوٹ پیتا بچہ ہی تو تھا، ماں ساتھ میں تھی، باپ چھوڑ کر جا رہا تھا حکم الہی سے، اور تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب حاجرہ نے دیکھا کہ اب اسماعیل نہیں بچ پائیں گے، لیکن انسان اگر پانی کی تلاش میں جائے گا تو ایک جگہ پر دو مرتبہ نہیں جائے گا، جہاں دیکھ لیا ایک مرتبہ پانی نہیں وہاں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ دوسری جگہ پر، جاؤ دوسری جگہ پر، جاؤ چوتھی جگہ پر۔ جناب حاجرہ ایک ہی مقام پر سات چکر لگا رہے ہیں، بظاہر پانی ڈھونڈنے جا رہے ہیں، شاید کہ پانی مل جائے، لیکن جانتی ہیں کہ پانی ملنے والا نہیں۔ تو اب بعض روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ جناب حاجرہ در حقیقت اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یہ بار بار صفا مروہ کے درمیان جا رہی تھی، دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں ایک مقام ایسا تھا کہ جب اس درمیان میں پہنچتی تھی تو اسماعیل نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو وہاں تیز سے دوڑنا شروع کر دیتے تھے تاکہ ہم سب بچہ نظر تو آتا رہے، ہاں جب دور سے بچہ آخری انچ کی لے لے گا تو پھر اپنے بچے کے پاس چلے جاؤں گا۔ یہ حاجرہ کی سنت، وہ جناب ابراہیم کی عظمت، لیکن یہ جناب اسماعیل کا مقام۔ اس دودھ پیتے بچے نے جب آخر میں اپنی ایڑیاں رگڑی تو مکہ مکرمہ کی سرزمین جو سنگلاخ تھی، ایک مرتبہ زمزم کا کنواں پھوٹا، پانی نمودار ہوا، لیکن نہ جانے کیا مصلحت تھی کربلا کے میدان میں، نہ جانے کیا مصلحت تھی کربلا کے میدان کہ چھ مہینے کا بچہ علی اصغر شاید سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے ہی میرے مولا نے اپنے اصغر کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر لٹا دیا۔ اے فوج اشقیا، تم سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا، آؤ میرے بچے کو اگر خود پانی پلا دو۔ اور شاید اصغر کو موقع فراہم کیا، اے میرے لال اصغر، تو چاہے تو ایڑیاں رگڑ کر سنت اسماعیل پر عمل کر کے اپنے لیے سب سے پیدا کر سکتا ہے، لیکن پانی نہ آنا تھا نہ آیا، ایک مرتبہ اصغر تمہارے بابا کی گود میں آئے، اور اب جو تیر چلا، تین بھال کا تیر، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو کر رہ گیا۔ بابا لوٹ کر واپس خیمے میں آ رہا ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، باپ کا دل ہے جو جانے نہیں دے رہا، امامت کا دل ہے جو حکم دے رہا ہے کہ چلے جاؤ۔ بار بار حسین آگے بڑھتے ہیں، بار بار حسین پیچھے ہٹتے ہیں، وہاں زندہ اسماعیل کے لیے سات مرتبہ حاجرہ نے چکر لگائے تھے، یہاں شہید علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر حسین سات مرتبہ آگے
آگے بڑھ رہا ہے الہی رزن بے قضاء کا و تسلیم اللہ امر کا. معبود حسین جانتا ہے اگر تیری رضا اسی میں ہے میرا اصغر قربان ہو جائے حسین تیری رضا پر.
وسيعلم الذين عالم محمد ايام يتقلب پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد والے محمد کے توفیق غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود ہماری عبادتیں دعائیں تلاوتیں خیراتیں روزے نمازیں بہترین انداز سے بھی بارگاہ میں ان سب کو شرف قبولیت عنایت فرما. بہترین عبادتیں پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. بیماروں کو بیماری کربلا کے صدقے میں بالخصوص سید ذیشان رضا کو اور جو مومن مومنات بیمار ہیں صحت کلی عنایت فرما. پالنے والے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں جو کم روزگار ہیں جو رزق حرام میں مبتلا پالنے والے ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. وطن عزیز کی حفاظت فرما. وطن عزیز کو ہر طرح کے داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر و اشرار و سازشوں سے محفوظ فرما. بالخصوص وطن عزیز میں صاحبان ایمان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. پالنے والے امام کے سچے شیعوں میں سچے انتظار کرنے والوں میں سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اپنا کردار اپنے گھرانوں کا ماحول اپنے بچوں کی تربیت امام کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنے آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورۃ الحمد تین مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی گزارش. مرحومہ خیر النساء بنت اسماعیل غلام حسین ہندور والا اور عمومی